الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة انبیاء کی آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدن سبحانہ کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے بیٹا بنا رکھا ہے سبحانہ اللہ تعالی اپنے لیے اولاد بنانے سے بالکل بے نیاز ہے اور اللہ تعالی اولاد بنانے اور اللہ تعالی پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بات کرتے ہیں بل عباد مکرمون بلکہ وہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں مکرمون جن کو اللہ نے عزت عطا فرما رکھی ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ان فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اولاد تو کیا ہوتے وہ آگے بڑھ کر بات بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ اللہ ہی کے حکم سے وہ فرشتے اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کفار کے اعتراضات کا جواب دیا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ کافر لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے کوئی کہتا ہے بیٹیاں بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس سے بالکل پاک ہے اس کو اولاد کی احتیاج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عزت عطا فرمائی ہے اور وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت وہ رہتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ان فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات بھی نہیں کرتے بولنے میں پہل نہیں کرتے بلکہ وہ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. چنانچہ ایسے ادب کے ساتھ یہ فرشتے رہتے ہیں اتنے ڈرتے ہوئے رہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. انسان تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بے شمار خلاف ورزیاں کرتا ہے لیکن فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور یہ جو فرمایا کہ لا يسبقونه بالقول اس کا ترجمہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا وہ بات کریں گے نہیں. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے کہ اب تم جا کر بات کرو تو وہ جا کر بات کرتے ہیں. اسی سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب مجلس میں کوئی بات آئے جب اس مجلس میں کوئی بڑا موجود ہو تو چھوٹوں کو بلا وجہ نہیں کسی بات کے اوپر رائے زنی کرنی چاہیے. فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا تھا کہ ہاں تم بات کرو. یہ ایک ادب کا ایک اعلی مقام تھا، ایک ادب کی ایک اعلی شان تھی جو یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی تھی. یہی ادب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے، میں لے لوں گا، اسی سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مجلس میں کوئی بڑا موجود ہو تو اس وقت کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے، کوئی کسی سے کوئی بات پوچھے، تو دوسروں کو جواب نہیں دینا چاہیے، جو بڑا ہو اسی کو جواب دینا چاہیے. ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی بے ادبی کا مظاہرہ ہم لوگوں سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب مجلس میں کوئی بڑا موجود ہو تو سوال، کوئی علمی سوال ہے تو کوئی سوال اگر پوچھے تو ہمارے ہاں نیچے کے لوگ، ادھر ادھر کے لوگ جوابات دے کے فارغ کر دیتے ہیں اس کو. حالانکہ پوچھنے والے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس میں بڑا بزرگ موجود ہے، بڑا عالم موجود ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں. اور اس کو اطمینان بھی تبھی ہوتا جب وہ بڑا عالم جواب دیتا، اسی لیے سوال کیا جا رہا ہے. لیکن برابر کے لوگوں نے جواب دے کے اس کو نمٹا بھی دیا، یہ مجلس کی بے ادبی ہے. جب مجلس میں کوئی میر مجلس ہوتا ہے، جب مجلس میں کوئی بڑا موجود ہوتا ہے، تو پھر تمام توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے، پھر کسی اور کی طرف توجہ ہونی نہیں چاہیے. اور نہ سوال جواب کرنا چاہیے، نہ گفتگو کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بڑا کسی کو بولنے کا حکم نہ دے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں موجود ہوتے تھے، تو کوئی سوال کرتا تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے کہ اب جواب دیں گے تو یہ دیں گے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرما دیتے کہ آپ بتاؤ تو وہ بول دیا کرتا تھا، لیکن سوال و جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی لیے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس میں جب کوئی بڑے موجود ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان بڑوں کی طرف توجہ کم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ، یہ آداب میں لکھی ہے یہ بات کتابوں میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو آداب میں لکھا ہے کہ جب مجلس ہو اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بڑا موجود ہو، وہ کوئی بات کر رہا ہو، تو آ کر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک سے آ کے مصافحہ شروع کر دیا. ایک آیا سلام کیا، وہ اسے سب سے مصافحہ کیا، اس نے پوری مجلس سب منتشر ہو گئی، سب چپ ہو گئے، اس کے مصافحے کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ ختم ہو. ابھی وہ فارغ نہیں ہوا، دوسرا آ گیا، اس نے وہی سلسلہ شروع کر دیا. ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ ادب یہ ہے کہ سلام کرنے کے بعد، بلکہ زور سے بھی سلام نہ کرے، بلکہ خاموشی سے پیچھے آ کر بیٹھ جائے. یہ مجلس کا ادب ہے. جب کوئی مجلس ہو، کسی بڑے کی مجلس ہو، کسی بزرگ کی مجلس ہو، کسی عالم کی مجلس ہو، یا کوئی نشست لگی ہوئی ہو، کوئی مشورہ ہو رہا ہو، تو ہلکا پھلکا سا سلام کر کے، اگر وہ بھی موقع محل کو دیکھ کر، خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ جانا چاہیے. سب کے سامنے، سب کے ساتھ مصافحانہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپنے دوستوں کی مجلس ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہ اسی آیت سے یہ حکم نکلتا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ لوگ بات چیت میں پہل نہیں کرتے تھے فرشتے، وہم بھی امرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کے بھی بڑے آداب ہیں، ان کے بڑے آداب ہوتے ہیں مجلسوں کے، کہ کوئی ایسا کام مجلس میں نہیں کرنا چاہیے جس سے مجلس کے اندر کوئی تشویش ہو، یا مجلس کے اندر گفتگو کا کوئی دورانیہ یا کوئی سلسلہ منقطع ہو جائے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کام یہ ہے کہ انسان کو مجلس کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے سلام کرنا اگرچہ سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے. مجلس میں ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سلام کوئی انسان کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ جب مجلس میں آؤ، مجلس میں لگی ہوئی ہو، تو ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلام بھی زور سے نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو کا کوئی سلسلہ ایسا ہو، بعض اوقات مفید سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی وعظ کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ وہ سلسلہ منقطع نہ ہو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانت رطبا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں کافر لوگوں کو، یہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا میں پیدا کیا. لوگوں کو دیکھ کر کیا یہ بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور قادر مطلق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہا اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا یہ بند تھی، رتق کے لفظی معنی آتے بند ہونا، ففتقناہما اللہ تعالی نے ان دونوں کو کھول دیا. اور فتق یفتق فتقا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا. تو ترجمہ ہو گیا کہ بے شک کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے اللہ کی نشانیوں کو، کہ کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا یہ بند تھی، ففتقناہما اللہ نے ان دونوں کو کھول دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے پانی میں سے ہر چیز کو زندہ پیدا کیا، افلا یؤمنون کیا وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو جس میں جان ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو، حی جس کے اندر کے حیات ہے. عجیب اللہ کی قدرت. آپ دیکھو کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں وہ نباتات کی صورت میں ہو، وہ حیوانات کی صورت میں ہو، وہ جمادات کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، جن کے اندر حیات ہے، کسی بھی طرح کی حیات ہے. پودوں کے اندر بھی تو حیات ہوتی ہے نا، جانوروں کے اندر بھی تو حیات ہوتی ہے، انسانوں کے اندر بھی حیات ہوتی ہے، پھر حیوانات کی لا تعداد قسمیں ہیں ان کے اندر حیات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ہم کو ہم نے پانی سے بنایا. عجیب خدا کی قدرت. آپ دیکھیں کہ کتنی لا تعداد چیزیں دنیا میں اگتی ہیں، وہی ایک پانی برس رہا ہے، ایک ہی پانی برس رہا ہے، لیکن ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ کہیں جنگلی گھاس اگا رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سبزیاں اگا رہے ہیں، ہر سبزی کا ذائقہ مختلف، ہر سبزی کی افادیت مختلف، ہر سبزی کا فائدہ مختلف، کہیں فروٹ اگ رہے ہیں ان کے افادیت مختلف، کوئی اپنے اندر سرد وہ رکھتا ہے، کسی چیز کی تاثیر سرد ہے، کسی چیز کی تاثیر گرم ہے، کوئی سردیوں میں پیدا ہونے والا، کوئی گرمیوں میں پیدا ہونے والا، تو کوئی دنیا کے ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتا. خدا کی ایک تقسیم ہے، نظام ہے، لیکن ہر چیز کو آپ دیکھو کہ اس کی پیدائش میں پانی ہے. انسان بھی پانی سے بنا، انسان بھی پانی سے بنا، حیوانات پانی سے بنے، درخت اور گھاس پھوس یہ سب پانی سے وجود میں آئے. کیا اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر تاثیر عطا فرمائی کہ ایک ہی جیسا پانی برس رہا ہے، لیکن جب زمین سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو انواع و اقسام کے نباتات نکل رہے ہیں، کبھی کہیں بیل والے درخت، کہیں بیل والے پودے نکل رہے ہیں، کہیں چھوٹے چھوٹے پودے نکل رہے ہیں، کہیں اونچے اونچے درخت بن رہے ہیں، کوئی کڑوا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. یہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری کیا ہے، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں. تم لوگ غور تو کرو کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے ان کو یہ تاثیر عطا فرمائی. ہر چیز ایک پانی سے بن رہی ہے، رنگتیں مختلف، ذائقے مختلف. یہ مطلب ہے ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اس کے مختلف حضرات مفسرین نے معنی بیان کیے، لیکن جو سب سے زیادہ راجح معنی ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے. اور اس کا وجہ یہ تھی کہ یہ جو ترجمہ الفاظ آتے ہیں کہ كانتا رتقا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جو کہ دونوں کے دونوں بند تھے، بند ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان، اس زمین کے اوپر انسانوں کو پیدا نہیں کیا، حیوانات اس زمین کے اوپر پیدا نہیں ہوئے، اس وقت تک اس زمین میں سے یہ زمین کھلی نہیں تھی. نہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر سے سبزہ نہیں اگتا تھا، آسمان کا منہ بند تھا، اس کے اوپر سے بارش نہیں برستی تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو انسانوں کو زمین کے اوپر آباد فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کا منہ بھی کھول دیا، اب زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگنے لگی جو حیوانات کھاتے ہیں، انسان کچھ کھا رہا ہے، جانور کچھ کھا رہے ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ جس چیز کو ہم بالکل لایعنی سمجھتے ہیں وہ جانور کھا رہے ہوتے ہیں، جو جانور کھاتا ہے اس کو ہم نہیں کھاتے، ہم جس کو کھاتے ہیں اس کو کوئی دوسری مخلوق نہیں کھاتی، اگر ساری مخلوق ایک چیز کو کھانے لگ جاتی تو قلت ہو جاتی دنیا کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی، اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ کسی کی کوئی غذا ہے کسی کی کوئی غذا ہے، کسی کی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی چیز میں کشش رکھ دی، کسی کے لیے کسی طرح کی کشش رکھ دی، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بند تھے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے منہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولے تھے، بارش نہیں برستی تھی، جب بارش برسی پانی برسا تو زمین نے اپنی پیداوار کو بڑھا نکالنا شروع کیا، زمین کی پیداوار نکلنی شروع ہو گئی، چنانچہ اس کی تفسیر میں حضرت تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شیخ کے پاس جاؤ، ان سے دریافت کرو اور جو وہ جواب دے مجھے بھی اس کی اطلاع کرو. یہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں رتقن اور ففتقنا سے کیا مراد ہے. قرآن کریم کی جو یہ آیت آتی ہے کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناهما، کہ زمین اور آسمان کے منہ بند تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے منہ کھول دیے. فرمایا کہ شیخ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، بارش نہ برساتے تھے، اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اگتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کا نشو نما وہ کھول دیا. یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ ابن عباس سے سنا تھا وہ بیان کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے ثابت ہو گیا واقعی ابن عباس کو قرآن کا علم اللہ تعالی نے عطا کیا، واقعی ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا. یہ ہے مطلب اس کا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے لیے بارش کے منہ کھول دیے، اور آسمان کے منہ کھول دیے کا مطلب ہے بارش اللہ نے برسانی شروع کر دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور قدرت کاملہ کا اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ بھی اسی کی تائید میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہ تفسیر جو ہے کہ پانی سے اللہ تعالی نے ہر چیز کی پیدا فرمائی، بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کی پیدائش پانی سے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ نباتات بلکہ جمادات جس کے اندر کسی قسم کی روح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے پیدا کیا. چنانچہ ابن کثیر سے ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر شے کی تخلیق کے بارے میں بتلائیے کہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوئیں، تمام چیزیں. اب دیکھو کتنا مشکل سوال تھا کہ کسی سے کوئی یہ سوال کرے کہ تمام چیزوں پیدا کیسے ہوئیں، تو ایک لفظ میں انسان کیسے جواب دے گا کہ ہر چیز کیسے پیدا ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی. ایک ہی جواب، ہر چیز کس سے پیدا کی گئی؟ پانی سے پیدا کی گئی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. یہ دوسرا سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کوئی ایسا عمل فرما دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو حضرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الجنہ بسمان تفرد ابی احمد وهذا اسناد علی شرط الشیخین. فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، جنت میں داخل ہونے والے اعمال یہ ہیں، کہ تم سلام کو عام کرو، سلام ہر کس و ناقص کو کرو. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ سلام کرنا واجب تو نہیں ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن جب سلام کر لیا جائے تو جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دونوں سلام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں سلام کر دیتے ہیں آمنے سامنے والے، دونوں پر جواب دینا واجب ہو گیا. وہ اپنے سلام کا جواب دے، وہ اپنے سلام کا جواب دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا کہ من بدا بالسلام بریء من الکبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص سلام سے ابتدا کرتا ہے وہ انسان تکبر سے بری ہوتا ہے، کیونکہ سلام کرنا وہ گویا کہ پہل کر رہا ہے سلام کرنے میں. فرمایا کہ وہ تکبر سے بری ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جب اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں. لیکن نبی کریم، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، چھوٹا کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے. اصول تو یہی ہے، ادب تو یہی ہے کہ چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو جا کر سلام کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، اور ایسی پہل فرماتے تھے کہ دوسرے سوچتے رہ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر ڈالتے تھے. ہمارے جو حضرات علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہے، بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں طلبہ شرط لگاتے تھے کہ آج ہم حضرت کے پاس جائیں گے اور پہل کریں گے سلام کرنے میں، لیکن کبھی پہل کر نہیں پاتے تھے کہ وہ بزرگ سلام کر لیا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کی شان ہے، اور یہ سلام ملنے کے وقت السلام علیکم، یہ امت محمد علی صاحب السلام کے ساتھ خاص ہے، امت محمد علی صاحب السلام کے ساتھ خاص ہے. ورنہ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں کوئی دعائیہ جملہ نہیں ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. اور یہ جو ہندو ہیں یہ بھی کوئی اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، لیکن یہ جو سلام ہے یہ تو در حقیقت کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور وہ بھی کہہ رہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. اب آپ دیکھیے، دعائی دعا ہے، ایک انسان دوسرے دعا، ایک انسان دوسرے کو دعا دیے چلا جا رہا ہے. اگر بے شمار انسان ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں تو کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھو، نماز پڑھتے وقت جب ہم سلام پھیرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب سلام پھیرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ السلام علیکم کرتے وقت آپ فرشتوں کی بھی نیت کرو، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں ان کی بھی نیت کرو، ان مقتدیوں کی نیت کرو جو تمہاری دائیں طرف ہیں، اور اگر امام دائیں طرف ہے تو اس کی بھی نیت کر لو دلی دل کے اندر کہ میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں. جب ہر ایک اس طرح کی نیت کرے گا تو فرشتے بھی جواب دیتے ہیں سلام کا، فرشتوں کا بھی جواب آئے گا کہ وعلیکم السلام. اتنے سارے نمازیوں کے ایک دوسرے کو دعائیں ملیں گی کہ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، عافیت ہو. تو ایک سلام پھیرنے میں جتنی بڑی جماعت ہے، ہر ایک نے دوسرے کو دعا دے دی سلامتی کی، کتنی دعائیں انسان کو مل گئیں. یہ جو دعائیں ملتی ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ جو دعائیں ملتی ہیں بڑوں کی، بزرگوں کی، انسانوں کی، یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے. ہمیں پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ دعائیں کیا چیز ہوتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین، جب کوئی بزرگ آتا ہے تو اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس کہ جی چلو ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، ان کے لیے دعا کر دو. یہ جو بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، نمازیوں کی دعائیں ہیں، مسجد میں کیا پتا کس کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے؟ پتا ہے کسی انسان کو؟ ہر ایک انسان کے چہرے میں تو لکھا نہیں ہے کہ کون کتنے مقام کا انسان ہے. کوئی کسی مقام کا ہے، کوئی کسی مقام کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے اونچے مقام کے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے اونچے مقام کے ہوتے ہیں، اگر وہ تمہارے گھروں کے دروازے پر آ جائیں تو تم ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو. یعنی ان کے حلیے ایسے ہوں گے کہ کپڑے خراب، بال پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، حلیے سے بے حلیا، تم سمجھو گے کہ پتہ نہیں کون ہے، کیسا آدمی ہے. تم ان کو دھکے دے کے گھروں سے باہر نکال دو گے اگر تمہارے گھروں پر آ جائیں. فرمایا کہ لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر اللہ کا نام لے کر قسمیں کھا دے تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں، اتنے اونچے مقام کے انسان ہوتے ہیں. تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت وہ حقیر ہے، فلانا عظیم ہے. اس کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی انسان کس کلیے میں ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، کس طرح کا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہے، کتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، انسان کو تھوڑی پتہ چلتا ہے اس بات کا، انسان کو نہیں پتہ چلتا. اس لیے حکم یہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرے. تو پہلی چیز فرمائی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ عمل بتلا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کرنے والے ہوں، آپ نے فرمایا کہ سلام کرو. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو سلام ناپید ہو جائے گا، سلام کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. اور جب سلام ختم ہوگا تو کوئی انسان جب کسی کو سلام کا کیا کرے گا تو ایک دوسرے سے پوچھے گا کیا تمہارا یہ کوئی دوست تھا، کوئی جاننے والا تھا. مطلب یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے، اور اگر کوئی کسی کو سلام کرے گا تو صرف جان پہچان کے لوگوں میں سلام رہ جائے گا، اتنا سلام ختم ہو جائے گا. یہ علامات قیامت میں سے ہے. آج آپ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ جی یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. آپ ایک جہاں بے شمار اور اسباب ہیں ان پریشانیوں کے، وہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو دعائیں دینے سے رک گئے، ہم دعائیں دینے سے رک گئے ایک دوسرے کو. ایک سلام کرنے والے پر کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جواب دینے پر اتنی اس سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دینے سے رک گئے. جب دعائیں دینے سے رک گئے، جہاں اور اسباب ہیں یہ بھی ایک سبب ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ سلام کرنے کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو. جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھیوں کو سلام کہہ دیجئے گا، تو جب وہ کوئی آدمی وعدہ کر لیتا ہے کہ ہمیں سلام کرنے کو میں پہنچا دوں گا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو سلام پہنچائے، ضروری ہے کہ دوسرے کو کیا کرے، سلام پہنچائے. اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے، کسی غائب آدمی کی طرف سے آپ کو سلام ملا تو اگر مرد ہے تو یوں کہے کہ علیہم وعلیکم السلام، کہ تمہارے اوپر اور اس کے اوپر سلام. اور اگر کوئی عورت ہے، خاتون ہے، تو کہے وعلیہا وعلیکم السلام، اس عورت کے اوپر اور تمہارے اوپر سلامتی ہے. خلاصہ یہ کہ سلام موجود آمنے سامنے آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی غائب آدمی ہے تو سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے. کسی نے کسی کا سلام پہنچایا، اس نے آپ کو جب سلام کہا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں اگرچہ وہ موجود نہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اور آپ نے فرمایا واطعم الطعام، اور تم کھانا کھلایا کرو. کوئی آدمی ہے، اب کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور صرف غریبوں کو ہی کھانا کھلاؤ، کوئی فقیر آ جائے تو ہی کھانا دو، یہ مطلب نہیں ہے. ان کو تو کھانا دینا ہی چاہیے جو ضرورت مند ہیں. بلکہ کوئی تمہارے گھر پر آ گیا اور کھانے کا وقت ہے، چاہے عزیز ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے ضرورت مند ہو، چاہے ضرورت مند نہ ہو، صاحب حیثیت ہو، کھانے کا وقت ہو گیا، اس کو کھانا کھلانا یہ سنت ہے. اس کو کھانا کھلانا سنت ہے. ہم لوگ جس چیز سے مار کھاتے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو گیا کہ ہم لوگ تکلفات میں بہت پڑ گئے. تکلفات ہمارے ہاں اتنے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب کسی کو کھانے پہ بلانا ہو تو پوری دعوت کا مکمل اہتمام ہوگا تو ہم کسی کو دعوت دیں گے، ورنہ نہیں. سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ کھانے کا وقت ہو گیا، کوئی اچانک مہمان آ گیا، جو موجود ہے کھانا کھلا دو، کیا ضرورت ہے تکلفات میں بڑھنے. اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرو، یہ بھی سنت کے خلاف. جیسا آج ہمارے ہاں مہمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ مہمان بوجھ نہیں ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے. مہمان اللہ کی رحمت ہے. جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں. جو جتنا مہمان کا اکرام کرے گا اتنا باعث ثواب ہے، یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے. ہم لوگ مہمان کو بوجھ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہی بات کہ ہم بے تحاشا تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. بے تحاشا تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ آدمی کو جو موجود ہو اس کا اکرام کر کے اس کو فارغ کرنا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ, کھانے کا وقت ہو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو تو کھلاؤ کھلاؤ, اگر کوئی ملنے جلنے والا آیا کھانے کا وقت ہے اس کو بھی کھانا کھلا دو. اور یہ لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ کافر کو وقت ہو کافر کو کھانا کھلا دو, فاسق ہے فاسق کو کھانا کھلا دو, وہ سب ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو ہی کھانا کھلاؤ گے اور غیر مسلم کو کھانا نہ کھلاؤ, کیونکہ اللہ کے رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا انسانیت کا کوئی ان سے بڑا کوئی محسن انسانیت ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, غیر مسلموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. اس لیے کہ آپ کے اچھے برتاؤ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دے اور وہ ایمان کے لیے تیار ہو جائے. آپ دیکھیے نبی قرآن کریم میں جو مصارف صدقات بیان کیے گئے ان میں مؤلفت القلوب کو بھی بیان فرمایا. ایک مصرف زکات اور صدقات کیا بیان فرمائے؟ مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تم زکات دینے کا حکم تھا, شروع یہ اسلام کے شروع کی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. شروع میں ان کو دینے کا حکم اس لیے تھا تاکہ تم ان کو زکات و خیرات دو تاکہ وہ ایمان کی طرف راغب ہو. لیکن جب بعد میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی اور مسلمان ہی مستحق بہت زیادہ ہو گئے تو پھر حکم یہ ہوا کہ اب غیر مسلموں کو دینے کی ضرورت نہیں, تم اب پہلے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرو. یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی ضروریات کو پہلے پورا کرو. لیکن بدلائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں کا جو ماحول ہو گیا کہ غیر مسلموں کو دیکھتے ہی بس آپ ایسے باہر ہو گئے اور مارنے دوڑ پڑتے ہیں ہم لوگ اور ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر مسلمان ملکوں میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور وہ امن لے کے رہتا ہے, حکومت کی اجازت کے ساتھ رہتا ہے, جس کو ذمی کہتے ہیں, تو اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کی مذہبی عبادت گاہوں کی پاسداری اور رعایت دیکھ بھال کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کو مار دو, ان کے غیر مسلموں کے مال لوٹ لو, ان غیر مسلموں کو تم نقصان پہنچا دو, ان کی عزت سے کھیلنے لگ جاؤ, ان کی مذہبی اداروں کو تم توڑ پھوڑ کر کے رکھ دو. یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. مجھے یاد ہے جس وقت یہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو یہاں پر بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ہندوؤں کے مندروں کو توڑا جائے, تو علماء نے اس وقت کے یہی سمجھایا لوگوں کو کہ یاد رکھو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خیبر فتح ہوا, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو مار بھگایا تھا, خیبر تو فتح ہو گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر اس وقت ہوا تھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو خیبر میں یہودی آباد تھے, یہودیوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی پوری فوج مقرر تھی. کسی جگہ پر کوئی ضرورت پیش آئی اور یہ تجویز ہوئی کہ خیبر میں جو مسلمان فوجی ہیں ان کو نکال کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے. اس وقت ایک چیز لی جاتی تھی, ایک ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جس کو جزیہ بولتے ہیں, جزیہ. یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم یہاں سے یہودیوں کی حفاظت کے لیے جو فوج مقرر ہے اس کو ضرور ہٹا لو, لیکن ان سے جو تم نے ٹیکس وصول کیا ہے, جزیہ وصول کیا ہے, وہ پہلے ان کو واپس کرو, کیونکہ ہم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اگر ہم یہاں سے فوج کو ہٹائیں گے تو پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ غیر مسلم, ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت, ان کی آبرو مسلمانوں کا فریضہ ہے اگر وہ مسلمان ملک میں بحثیت ذمہ کے رہتے ہیں. تو اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ. مطلب یہ کہ کھانا کھلانے میں تفریق نہ کرو کہ تم غیر مسلموں کو کھلا رہے ہو, مسلمان کو کھلا رہے ہو, فاسق کو کھلا رہے ہو, نیک کو کھلا رہے ہو. کھانا کھلانا یہ افضل ترین عبادت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں جہاں کہیں بھی افضل اعمال آئے ہیں ان کے اندر یہ چیز ضرور آئی ہے کہ تم کھانا کھلاؤ لوگوں کو تاکہ بھوک کی ضروریات پوری ہوں, لوگ بھوکا نہ سوئیں اپنے گھروں میں, لوگ فاقے سے نہ رہیں اپنے گھروں میں, اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز فرمائی کہ وصل الارحام، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میل مل جول رکھو. میل جول کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کی خیر خبر رکھو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کی غمی میں شامل ہو، ان سے ملو، ان سے تعلق رکھو. یہ نہ ہو جو آج کل ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی مالی طور پر اپنے برابر ہے تو اس سے تو مل لیے، اور کوئی مالی طور پر اگر ہم سے کم ہے تو اس سے مل ملا بھی ختم ہو گیا، جی وہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں رہا. آج یہ معاملہ بہت ہو گیا، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں تو ملنا جلنا بہت ہے، لیکن اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے یا اپنے معیار سے کم درجے کا ہے تو اس کے آنے جانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے گھروں میں لوگ جاتے نہیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، اس کی خوشی میں شامل ہو، اس کی غمی میں شامل ہو، وہ آپ کو اپنے گھر بلائے تو تم اس کے گھر جاؤ، اس کو اپنے ہاں تقریبات میں بلاؤ، ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کو معلوم ہو کہ ہاں میرا فلانا رشتہ دار ہے جو میرے سے تعلق رکھتا ہے، فلانا رشتہ دار ہے. یہ ہے صلہ رحمی. اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برابری کرنے والا انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی. یہ بھی ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، ہم لوگ برابری کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ بلایا ہم بھی ایک مرتبہ جائیں گے، وہ ایک مرتبہ آیا ہم بھی ایک مرتبہ اس کے گھر جائیں گے، وہ ہمارے ہاں یہ لے کر آیا ہم بھی اس کے ہاں ویسی چیز لے کر جائیں گے، یہ تو برابری ہے. فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لیکن صلہ رحمی کرنے والا انسان وہ ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ پتہ رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. دوسرا تمہارے ساتھ کیا کرے، پتہ رحمی کا معاملہ کر رہا ہو، تمہارے حق برا ادا نہیں کر رہا، لیکن تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اصول لکھا ہے، اور وہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلانے رشتہ دار سے کیوں ملیں، وہ تو ہم سے ملتا نہیں، ہم اس کے گھر کیوں جائیں، وہ تو ہمارے گھر آتا نہیں، وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم اس کو کیوں سلام کریں، وہ ہم بیمار ہوئے تھے ہمارے گھر پوچھنے نہیں آیا، ہم کیوں اس کے گھر جائیں پوچھنے کے لیے، وہ ہمارے شادی کی تقریب میں نہیں آیا، ہم اس کی شادی کی تقریب میں کیوں جائیں. فرماتے کہ یہ جو برابریاں ہیں، فرماتے کہ یہ طریقہ غلط ہے، فرماتے یہ طریقہ ہی غلط ہے. فرمایا کہ طریقہ بات یہ ہے کہ تم اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہو. یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تمہارا جو حق اللہ تعالی نے تمہارے اوپر رکھا ہے کہ تم دوسرے کا حق ادا کرو، تم اپنا حق ادا کرتے رہو، یہ دیکھے بغیر کہ دوسرا کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ. اپنی ذمہ داری کے فرائض اور حقوق تم ادا کرتے رہو، رشتہ داریوں کے حق ادا کرتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، وہ تمہیں بلائے تم اس کے گھر جاتے رہو، اور جو حق دوسرا تمہارا ادا کرتا اور تمہارا جو حق دوسرا ادا کرتا تم اس کی توقع مخلوق سے مت لگاؤ، خالق سے مانگو. تم اپنا حق مخلوق سے مت مانگو، کس سے مانگو، خالق سے مانگو. تم یہ کہو کہ یا اللہ میرے ذمے کے جو حق تھے وہ میں نے ادا کر دیے، جو حق دوسرے کا میرے اوپر تھا میں مخلوق سے امید نہیں لگاتا، میں تو یا اللہ آپ سے مانگتا ہوں آپ میرا حق ادا فرما دو. تو فرماتے کہ ہر انسان یہ کام کرے گا تو انسان عند اللہ بھی بری ذمہ ہو جائے گا. آج یہ صلہ رحمی اتنی ختم ہو گئی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اتنا ختم ہو گیا کہ میل ملاپ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ قریب بنے ہوئے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے رشتے جوڑے ہیں، جن سے خاندانی تعلقات اللہ نے قائم فرمائے، وہ ایسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ غیر ہوتے ہیں. اور اب یہ عالم آ گیا کہ خالہ زاد بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے کہ یہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کی اولادیں. کیوں؟ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو. چوتھی چیز فرمائی، تین چیزیں ہو گئیں جنت میں داخل کرنے والی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی. سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وقم باللیل والناس نیامون، رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو قضا نہیں فرمایا، تہجد کو کبھی قضا نہیں فرمایا. رات میں جب دنیا سو رہی ہے اس وقت اللہ سے مانگو، وہ دعا کی قبولیت کے سب سے خاص مواقع میں سے ایک موقع ہے. کسی کو اپنی باتیں منوانی ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی باتیں قبول کروانی ہو، یوں تو وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو ہر جگہ قبول کرتا ہے، لیکن کوئی ایک وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے. فرمایا کہ والناس نیامن، جب رات کو دعائیں مانگو، ثم ادخل الجنت بسلامن، تو فرمایا کہ پھر تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ سارے کام کرتے رہو تو پھر تم لوگ جنت میں کیا ہو جاؤ گے؟ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں بند تھے، فتق ففتقناهما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر جا زندہ کو ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، کیا وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں؟ وجعلنا في الارض رواسيا، فرمایا کہ ہم نے زمین میں بھاری بھاری بوجھ رکھے ہیں، انتمید بہم، بوجھ سے مراد ہے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہم نے زمین میں لگائے ہیں، انتمید بہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین ایک طرف سے دوسری طرف جھک جائے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، یہ بھی اللہ نے اپنی رحمتیں بیان کی ہیں کہ دیکھو ہماری رحمتیں دیکھو کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے، وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے زمین کے اندر راستے بنائے، اور ہم نے ان پہاڑوں کے اندر راستے بنائے جس کو ہم کہتے ہیں سرنگیں جو ہوتی ہیں، یہ بڑی بڑی ہم نے سرنگیں بنائی ہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اس سے راستہ پائیں. پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے کہ اگر زمین کے اوپر زمین ہوتی، صرف چٹیل ایک زمین ہوتی اور پہاڑ نہ ہوتے تو فرمایا کہ زمین کا توازن بگڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے خاص ترتیب سے زمین کے اندر پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین کا تسلسل برقرار رہے. موسم کے تغیرات ان پہاڑوں سے پیدا ہوتے ہیں، پانی اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں پر محفوظ فرماتے ہیں. آپ دیکھیں ہم سمندر کے کنارے کراچی میں رہتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جب سردیوں کا گرمیوں کا موسم شروع ہوگا تو مونسون ہوائیں شروع ہو جائیں گی اور سمندر سے یہ بخارات اٹھیں گے، پانی لے کر یہ بخارات اٹھیں گے اور یوں کراچی کے اوپر سے بادل گزرتے رہیں گے گزرتے رہیں گے. اگر کراچی سے باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہونے ہی والی ہے کیونکہ اتنے بادل ہیں، لیکن مجال ہے کہ کراچی میں بارش ہو جائے؟ ہوتی کم ہے. اب وہ بادل گئے، یہ بادل کہاں جا رہے ہیں؟ پانی لے کر سیدھا پہاڑوں پر جا رہے ہیں، وہاں یہ بارش برساتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ جمع فرماتے ہیں برف کی صورت میں. آپ جا کر دیکھیں یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہمارے ہی اپنے ملک کے جو شمالی علاقہ جات کے پہاڑ ہیں، یہ سارے کے سارے برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے پانی کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ سمندر کا پانی یہ مونسون ہوائی لے کر اٹھتی ہیں جاتی ہیں، ان پہاڑوں پر پانی برستا ہے اور وہاں پر پانی اگر ویسے ہی پڑا رہے تو ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو برف کی صورت میں، گلیشیئر کی صورت کے اندر وہاں پہ جمع دیا. جب گرمیاں پڑیں گی اب وہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا پانی پگھلتا رہے گا اور وہ پانی دوبارہ ان ندی نالوں سے ہو کر دریاؤں میں اور دریاؤں سے ہو کر یہ بڑے بڑے دریاؤں سے ہوتا ہوا پورے پاکستان کے اندر پورے علاقوں کے اندر وہ پانی جاتا ہے. یہ خدا رب العزت کا ایک نظام ہے، کوئی انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، نہ کوئی انسان ایسا نظام بنا سکتا ہے کہ کس طرح اللہ نے سمندر کے پانی کو کس طرح اٹھایا اور کس طرح اٹھا کر وہاں فریز کر کے رکھا ہوا ہے. ورنہ کوئی انسان سوچے کہ اتنے کروڑوں انسان کے فائدے کا پانی کہاں فریز کرے گا بھائی کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں فریز کر دیا. تو اللہ فرماتے کہ یہ جو پہاڑ اللہ نے بنائے جہاں زمین کا توازن ہے، وہاں ان پہاڑوں کی اپنی افادیت ہے جو انسانوں کے لیے ہے. کتنی لا تعداد جڑی بوٹیاں یہ پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہیں، کتنی لا تعداد نباتات پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہیں، کتنی لا تعداد کانیں وہ پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہیں، کتنی لا تعداد دھاتیں وہ پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر دنیا جہاں کے خزائن رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے، کوئی اس پر غور تو کرے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے اوپر ایک چھت بنائی ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ ایک چھت ہے یہ جتنے ہم کو بخارات، جتنے ہم کو بادل نظر آتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم کو سیارے گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، سیارے نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے آسمان سے نیچے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے کہ رات کو پیدا کیا، والنہار اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر سورج کو اللہ نے پیدا کیا، والقمر چاند کو پیدا کیا، کل فی فلکی یزمحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، ہر ایک کا ایک نظام ہے، ہر چیز اپنے نظام پر ایک لگی ہوئی ہے۔ سورج ہے اپنی معین تاریخوں میں نکلے گا، معین تاریخوں میں چلے گا اور پھر غائب ہو جائے گا، سورج ہے وہ اپنے وقت کے اوپر اٹھے گا، اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوگا، اپنے وقت کے اوپر آگے بڑھے گا، چلے گا، نصف نہار ہوگا، پھر وہ سورج غروب ہونا شروع ہوگا، رات کی تاریکی پھیلے گی، پھر اگلے دن اسی طریقے سے طلوع ہو جائے گا، رات آ جائے گی۔ ہر چیز اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہی ہے، تمام سیارے اللہ رب العزت نے بنائے، ہر چیز اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، وہ سب ایک خالق کائنات کے حکم کے تابع ہیں۔ دنیا کی ہر چیز لیٹ ہو جائے گی، سورج کبھی لیٹ نہیں ہوگا، سورج کا جو حکم اللہ نے اس کو دے رکھا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر اس کی کرنیں پھوٹنی شروع ہو جائیں گی۔ چاند ہے اپنے وقت کے اوپر غروب ہونا شروع ہو جائے گا، پہلی تاریخ کا چاند اپنے وقت پر نکلے گا، آخری تاریخ کا چاند اپنے وقت پر جائے گا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے کائنات کا نظام ہے، یہ کوئی مشینیں نہیں ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے والی ہیں، یہ مشینیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، غور تو کرو کون اس کا نظام چلا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے سورج، اتنے بڑے بڑے چاند، اتنے بڑے بڑے سیارے کہ یہ ذرا سے زمین کے نزدیک ہو جائیں تو زمین کے اوپر ایک جاندار زندہ نہ بچے۔ یہ سورج ہے، دیکھیے آج سردیاں ہیں، یہ ذرا سردی بڑھے تو صحیح، تھوڑی سی یہ سردی کا ایک ٹمپریچر اللہ نے ایک معتدل رکھا ہے نا، یہ سردی ذرا بڑھے اور بڑھے، آپ دیکھیے کہ انسان مرنے شروع ہو جائیں گے۔ سردی انسان تو نہیں، کوئی چیز انسان غیر معمولی برداشت نہیں کر سکتا، سردی غیر معمولی بڑھ جائے گی، انسان مرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہی سورج زمین کے ذرا زیادہ نزدیک ہونا شروع ہو جائے تو تپش سے انسان مر جائے۔ اب جب گرمیاں آتی ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، پسینے سے، گرمی سے، کسی کل چین نہیں آتا، اور جب سردیاں آتی ہیں، سردیاں بڑھتی ہیں تو سردیوں سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند، سورج، ان کی رفتار، ان کے فاصلے، یہ فاصلے زیادہ نہ ہو جائیں، یہ فاصلے بہت زیادہ کم نہ ہو جائیں، یہ فاصلے بہت زیادہ بڑھ نہ جائیں، بہت زیادہ بڑھ جائیں گے سردی بہت ہوگی، بہت زیادہ کم ہو جائیں گے تو گرمی بہت ہوگی۔ یہ سب چیزیں کنٹرول کون ذات کر رہی ہے، یہ اللہ رب الجلال کی ذات کر رہی ہے، اور کون کر سکتا ہے ان چیزوں کو کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، ذرا غور تو کرو۔ میں حیران لوگوں پر ہوتا ہوں جو بڑی بڑی چاند اور سورج پر تحقیقات کرتے ہیں، خلاؤں میں جاتے ہیں، چاندوں پر پہنچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے، کس طرح ہے۔ ان سب چیزوں کے پس پردہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو سنبھالنے والا نہیں۔ ہم سے تو اپنے جسم کے اوپر جو چیزیں وہ نہیں سنبھلتی، انسان سے دنیا کی چیزیں کہاں سے ملیں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے پس پردہ خالق کو پہچاننا، یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورج کو دیکھو، غور کرو، اس کے پس پردہ کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ چاند کو دیکھو، اس کے پس پردہ کس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کچھ نہیں دیکھتے، اپنے سر سے لے کے پیر تک کے جسم کو دیکھ لو، یہ اللہ کی ذات ہی تو اس کو چلا رہی ہے۔ کیا ہمارے جسم کے اندر کیسے کیسے کارخانے چل رہے ہیں، کوئی چیز کا بدل ہم تیار نہیں کر پائے آج تک، جو ہمارے ایک تھوڑے سے جسم کے اندر جو چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ سب چیزیں اس سمجھنے کے لیے ہیں کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اس چیز کو دیکھ کر اللہ کو سمجھو کہ اللہ کون ہے، اس کے حکم کیا ہے، اس کا حکم ماننے کی عادت ڈالو۔ اسی کو فرمایا کل فی فلکی یزبحون، ہر چیز اپنے مدار کے اوپر گردش کرتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کا سکون عطا فرما, ہم کو ہر طرح کا چین عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.